پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کیجیے، 0800-777-89، اس نمبر پر ٹیلی فون کر کے آپ مفت ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں ہمارے جو ماہرین ہیں ان سے، اور اپنی آرا بھی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پروگرام کی جانب، ہم آغاز کریں گے اصغر خان کیس سے، جس میں سپریم کورٹ نے حکومت کو اس پر عمل درآمد کے لیے کچھ وقت دیا ہے، جس کے بعد اس بل کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں لوگوں پر تیزاب پھینکنے اور دہشت گردی سے متعلق شکوں کی میں ترمیم کی گئی ہے، پاکستان کی سیاست کا ذکر ہوگا، پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تجارت کی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ایک اعلیٰ درجے کا افغان تجارتی وفد پاکستان آیا ہوا ہے، اور پھر چینی یونیورسٹیوں میں پاکستانی طلبا کی دلچسپی اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور انٹرنیشنل موضوعات میں لبنان کے انتخابات اور یو ایس ایران ڈیل کے بارے میں گفتگو ہوگی، جس کے حوالے سے آج صدر ٹرمپ یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ آیا وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں رہیں گے یا اس سے نکل آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سخت موجود ہیں ممتاز قانون دان جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہمارے ساتھی ناصر محمود اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔
ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے برسوں پہلے عام انتخابات میں دھاندلی کے لیے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کے معاملے پر فضائیہ کے سابق سربراہ اصغر خان کی طرف سے دائر مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے حکومت سے اس ضمن میں ایک ہفتے میں جواب طلب کیا ہے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 1990 کی دہائی کے اوائل میں اسلامی جمہوری اتحاد نامی سیاسی اتحاد تشکیل دینے اور حسب منشا انتخابی نتائج کے حصول کے لیے نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کی ذمہ داری بری فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی پر عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ان دونوں شخصیات نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں، جنہیں پیر کو عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا تھا۔ منگل کو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی، جس کے سامنے اٹارنی جنرل اور وفاقی تفتیشی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سربراہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے اور وفاقی حکومت نے اب تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ آئین کی شق 6 کے تحت مقدمہ بنتا ہے یا نہیں، لیکن عدالتی فیصلوں پر من و عن عمل ہونا چاہیے۔ آئین کی شق 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی بھی طریقے سے آئین شکنی کرے یا اس کی کوشش کرے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، لہذا عدالت اصغر خان کے مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ بھی حکومت پر چھوڑتی ہے اور اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔
ہمارے ساتھی ناصر محمود کی رپورٹ تھی جو آپ سن رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر حامد سعید اختر صاحب بھی موجود ہیں، جو اس وقت تو ایم آئی کے سربراہ تھے کراچی میں جب یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ میں آغاز کروں گا بریگیڈیئر صاحب آپ سے کہ جو ایک صورتحال بنی اور سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ حکومت کے لیے چھوڑ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں ہمارے لیے مستقبل میں سیاستدانوں کے واسطے اور ملک کے سیاسی نظام کے لیے کیا درس ہے، کیا سبق ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جو سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے جاتے تھے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے تھے ہماری سیاست کے اوپر؟
دیکھیے بات یوں ہے کہ یہ جو موجودہ کیس ہے اس میں بہت سارے الجھنے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں غیر واضح ہیں، کیونکہ جو دو متعلقہ لوگ تھے جنرل بیگ اور جنرل درانی، ان کے پیش نظر کیا مقاصد تھے؟ اگر وہ پیپلز پارٹی چاہتے تھے اقتدار میں نہ آئے تو کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ وجہ اگر کوئی خفیہ چیز تھی، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، تو وہ انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اس کو جانے بغیر ہم اس کے اوپر کوئی رائے دیں تو میرے خیال میں ہم جسٹیفائیڈ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے کیوں مداخلت کی، اور پریزیڈنٹ لیول تک اگر الیکشن سیل تھا پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، تو غالباً جہاں تک مجھے پتا ہے غلام اسحاق خان ایک انتہائی ایماندار دیانتدار شخص تھے, تو کچھ سالڈ وجوہات ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں ہے. اب وہ مرحوم تو ہیں نہیں اور ان دونوں نے لبکشائی نہیں کی, لہذا اس کے اوپر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا اس مرحلے پر.
اچھا ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, آپ بحثیت قانون داں کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو اب بال گورنمنٹ کے کورٹ میں ڈال دی ہے, کیا حکومت کے اوپر ابھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف کارروائی کرے جو اس بات کے مرتکب تھے کہ سیاستدانوں پہ تقسیم کیے گئے اور آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی ہوئی؟
دیکھیں یہاں سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ آیا آئین, یہ دیکھنا ہے کہ آیا آئین کی جو آرٹیکل 6 ہے اس کی خلاف ورزی اس صورتحال میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کہ جب کوئی ادارے کے لوگ اگر بونافائیڈ ایکشن لیتے ہیں, ان کے پاس ایسی رپورٹس آتی ہیں جس میں ملک کی سیکیورٹی, کیونکہ آرمی کا جو کام ہے وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے, اگر کوئی ایسی بونافائیڈ ریزن موجود ہے جس میں ان کو انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا اور انہوں نے کوئی سٹیپ لیے, تو یقیناً یہ آفینس نہیں بنے گا, کیونکہ جو قانون ہے فوجداری لا کا, اس میں پوری دنیا میں جو ایک بیسک چیز ہے, اس کا بیسک انگریڈینٹ جو ہوتی ہے وہ میلافائڈ انٹینشن ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایکشن کیا جائے اور اس میں میلافائڈ انٹینشن نہ ہو اور نیک نیتی سی کی جائے تو وہ جرم نہیں بنتا. لہذا یہ کہنا کہ جی وہ آرٹیکل 6 کے اندر یہ چیز آئے گی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک بات بڑی یقیناً ہمارے لیے حیران کن ہے کہ پاکستان میں بعض ادارے بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں, بہت زیادہ طاقتور ہیں, لیکن نہ جانے کیوں اس کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جن کے کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, جن کے کریکٹر میں کچھ ایسی چیز موجود ہوتی ہے کہ جن کو کسی وقت بھی ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے. کیوں نہیں, بہت ایسے لوگ ہیں پاکستان کی سیاست میں, ریٹائر اچھے ججز بھی تھے, ٹیچرز بھی تھے اور بڑے ریسپیکٹیبل لوگ بھی تھے, بعض جنرلز بھی تھے, تو اگر ان کو لایا جاتا ان ٹائم, ان کو سپورٹ کیا جاتا تو شاید آج ان اداروں کو یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا, کیونکہ جو موجودہ وقت جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھنے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا الارمنگ ہے. اب صورتحال وہ نہیں رہی اور خاص طور پہ عام کامن لوگوں میں بعض معاملات سے ٹینشن ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں جو مسنگ پرسنز کے معاملات آ رہے ہیں اس میں بھی بہت سے لوگوں میں کامن آدمی میں شکوک و شبہات ہیں اور لوگوں کی اب وہ سپورٹ اور وہ چیز نہیں رہی, کیونکہ وہ ہر چیز کو اب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اب حالات آنے والے دن جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, بہت سے لوگوں کو اب اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اوور کانفیڈنٹ نہیں رہنا چاہیے, ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بیونڈ دی لا ہیں یا ہم. وقت بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, پوری دنیا کی سیاست بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اب ہمیں کم از کم وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم ذاتیات سے باہر آ جائیں اور اس ملک کے لیے کام کریں.
بریگیڈیئر صاحب ایک بات یہ اور فرمائیے کہ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کہی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب یہ کہا کہ پاک فوج نے یورینیم کی افزودگی میں ریڈ لائن کو پار کیا ہے جو بڑی طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور یہ ان کی جو برطرفی تھی اسباب میں سے ایک سبب تھا, اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے پاکستان تو اس وقت تو آبویسلی اپنے طور پر اپنی جوہری تیاریاں کر رہا تھا, حکومت اور فوج دونوں ایک لائن پر تھے, ایک پیج پر تھے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ ان کی برطرفی کا سبب بنی؟
لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یقینی طور پر یہ ایک ہی بات تھی جو ان کی برطرفی کا سبب بنی ہوگی. میں نے ممکنہ طور پر چند چیزیں گنوائی تھیں جو کہ میرے علم میں تھیں, جن میں اور جو میرے علم میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے پبلکلی تقریریں کی اور ہر بندے نے سنی کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے اور جواب دہی ہمیں کرنی پڑتی ہے, یہ تو ان کی تقریر آن ریکارڈ ہے. اسی طرح انہوں نے سکھوں کے سلسلے میں بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے بی بی سی کو باقاعدہ انٹرویو دیا, وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ممکنہ طور پر ایک انالیسس پیش کیا ہے
جی.
اس پر جو صورتحال تھی وہ بڑی انفیوریبل لگ رہی تھی, بڑی انسرٹینٹی تھی اور یہ لگتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, اس پہ میں رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور اس کے بعد وہ 6 اگست کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق نے 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے
جی.
ان کی گورنمنٹ جو ہے ہم کو چلتا کیا, یہ تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے سب کو معلوم ہیں اور آج بھی سب کے علم میں ہیں. اب پھر سوال کرنا چاہیے کہ غلام اسحاق خان نے ان کے اوپر وہ جو ایکچوئل چارجز تھے وہ کیوں نہیں لگائے اور باقی کرپشن وغیرہ کے اور انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے گورنمنٹ چلانے کے چارجز کیوں لگائے, تو اس میں ان کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگی جس کا میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وہ کیا مسئلہ تھی, کیوں انہوں نے اس کو پبلکلی ان چیزوں پہ چارج نہیں کیا جو کہ ان کے ذہن میں خیالات تھے ان کو گورنمنٹ کو ختم کرنے کے. ظاہر ہے اب ان کی جگہ میں جواب دہی نہیں کر سکتا نہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اپنا اپنا آپ ایویلویشن دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو آپ نے بھی کہا ہے
جی,
یہ سپریم کورٹ میں میرے بیان کا حصہ ہے
جی جی,
یہ
جی جی
کوئی علیحدہ انٹرویو نہیں ہے, پارٹ آف مائی اسٹیٹمنٹ ان دس
سپریم کورٹ جی. بہت شکریہ ایڈوکیٹر حامد سعید صاحب آپ کا. ذوالفقار بھٹا صاحب ایک آخری بات یہ بتائیے, میں نے حکومت کے لوگوں کو بھی دعوت دی تھی لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آ کر کوئی بات کر سکے اس سلسلے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت تو اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ فوجی افسروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی کر سکے سابق جو ہیں؟
دیکھیں بالکل ایسا ہے کہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ, کیا اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ آتی رہی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بہت زیادہ بتانا چاہتا ہوں, واضح طور پہ لوگ آرٹیکل 6 کا تو بہت چرچا ہوتا ہے, آرٹیکل 6(2)(a) کا بھی اضافہ کیا سپریم کورٹ اگر کسی وقت کوئی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جورشن روک نہیں کر سکتا, لیکن سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 5, وہ ہے سیکیورٹی آف پاکستان سے متعلق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے ان کنفلکٹ ہے جو اس میں اضافے کیے گئے ہیں آرٹیکل 6 میں, وہ آرٹیکل 5 سے سیکیورٹی آف پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر کسی ادارے کا کوئی آدمی یہ بات ثابت کر سکتا ہے یا کوئی پرائمری ایویڈنس بھی لا سکتا ہے, وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ایویڈنس لانا سامنے خطرناک ہو سکتی ہے, تو اس کی بیسس کے اوپر اس کے ان کے خلاف جو تمام پروسیڈنگ اگر ہو بھی جائے کسی اسٹیج پر آرٹیکل 6 کی, تو اس کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آرٹیکل 5 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہے, اور اگر پاکستان کی سیکیورٹی کا کہیں معاملہ آ جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اگر کوئی اسٹیپ لیتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف آرٹیکل 6 بھی نہیں لگ سکتی.
بہت شکریہ ذوالفقار بھٹا صاحب آپ کا اور بریگیڈر حامد سعید اختر صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر مہندی حسن صاحب موجود ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل, جبکہ تیزاب اور آگ سے جلائے جانے کے جرم کا بل 2017 سمیت اہم بلز کی منظوری دے دی ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن کر پھر ڈاکٹر مہندی حسن صاحب سے ان کے کمنٹس لیں گے.
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیری نے منگل کو کئی ایک اہم قانونی مسودات کی منظوری دی جس میں تیزاب سے حملے اور آگ سے جلائے جانے کے خلاف قانون سازی, انسداد دہشت گردی کے قانون مجریہ 1997 میں ترمیم اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے بل بھی شامل تھے. تیزاب گردی اور آگ سے جلائے جانے کے خلاف اس نئے مسودہ قانون کے تحت ایسے واقعات میں متاثرہ شخص کی موت ہونے پر مجرم کو کم از کم عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے, جبکہ دانستہ جرم کر کے کسی کو نقصان پہنچانے والے کو 7 سال اور ایسی کوشش کرنے والے کو 3 سے 7 سال تک کی قید کی سزائیں اور جرمانے تجویز کیے گئے. مزید برآں واقعات میں ملوث افراد کے خلاف ممکنہ حد تک عدالتی کارروائی کو تیز تر کرنے اور متاثرہ شخص کو مفت علاج اور بحالی کی سہولت دینے کا کہا گیا. پاکستان میں تیزاب سے حملوں کا نشانہ بننے والوں کی اکثریت خواتین کی ہی رہی ہے, لیکن حالیہ برسوں میں ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں مردوں کو بھی تیزاب پھینک کر شدید زخمی کیا جا چکا ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی ناصر محمود. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو بل میں ترامیم ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نظام میں کچھ بہتری آئے گی اور جو وارداتیں ہوتی ہیں اور عمل درآمد بھی نہیں ہوتا اس قانون پر جو اس سلسلے میں موجود ہے, کیا یہ کوئی ایک مثبت پیش رفت ہے؟
دیکھیے آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنے سوال کا.
جی
اصل بات تو عمل درآمد کی ہے قانون پہ.
جی
قانون تو پہلے بھی موجود ہے تیزاب کے بارے میں, اور تیزاب کی فروخت بھی جو ہے وہ بہت آسان نہیں ہے پاکستان میں, بہت سے جوابات دینے پڑتے ہیں تیزاب خریدنے کے لیے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, ان پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. جب تک قانون پہ عمل درآمد نہ ہو اس وقت تک قانون کی حکمرانی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں نہ صرف تیزاب کے سلسلے میں جو لوگوں کو زخمی کرتے ہیں لوگ یا معذور کرتے ہیں، باقی قوانین پہ بھی عمل جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس پہ فخر کیا جا سکے. تو قانون کا موجود ہونا بہت اچھی بات ہے، اگر اسمبلی نے قانون میں ترمیم کر کے کچھ سختی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے گا. جی
اچھا، اب یہ بتائیے مجھے کہ جو انسداد دہشت گردی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بل میں ترمیم کی ہے، اور ان ترجموں کو انہوں نے قلعدم قرار دیا جن کو یونائٹڈ نیشنز نے قلعدم قرار دیا تھا، پاکستان میں ایسی تنظیمیں اس وقت سرگرم ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اس بل کے تحت کیا ہو سکتا ہے؟
کچھ نہیں ہونا. پاکستان میں جن تنظیموں کو یونائٹڈ نیشنز نے دہشت گرد قرار دیا ہے
جی،
وہ مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں اور مذہب کے نام پہ اپنی تنظیم کو آرگنائز کرتی ہیں، اور پاکستان کی حکومت، نہ صرف یہ حکومت بلکہ ماضی کی حکومتیں بھی، جب مذہب کا سوال کہیں بیچ میں آ جاتا ہے تو ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تنظیموں کو جن تنظیموں پہ پابندی ہونی چاہیے یا جن پہ سختی کی جانی چاہیے. اس میں بہت سی تنظیمیں ایسی شامل ہیں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے دہشت گرد قرار دیا ہے یا یہ کہا ہے کہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مذہب کی کسی تنظیم کے خلاف کوئی قابل ذکر قسم کا ایکشن لے سکے. جی
اچھا، اس میں، اسی بل میں یہ جو مخنث افراد ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑا ایک مظلوم سا طبقہ ہے پاکستان میں.
جی، جو ہمیشہ سے اچھی بات ہے.
جی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں یا ہونے چاہیے، وہ ان کا بھی حق ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہتا ماں سوائے اس کے کہ ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ چوراہوں پہ بھیک مانگتی ہے اور لوگوں کے آگے دست سے سوال دراز کرتی ہے.
اچھا
میں سمجھتا ہوں.
جی یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور حقوق انسانی کے پاسدار بھی ہیں، کہ کیا ہمارا معاشرہ اب اس پوزیشن میں ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر، کہ وہ اس طبقے کو قبول کرے؟
جی نہیں، بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت دفعہ اس پہ بات چیت بھی ہوئی ہے، لکھا بھی گیا ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہ راجاؤں مہاراجاؤں کا دور تھا اس وقت ان کی بہتر صورتحال تھی کہ ان کو راجا مہاراجا نواب اپنے محل میں حفاظت کی ڈیوٹیاں دے دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں زنانہ اور مردانہ رہائشیں الگ الگ ہوتی تھی، تو زنانہ رہائشوں کی حفاظت ان کے ذمے ہوا کرتی تھی جو ایک قابل عزت روزگار تھا. اب آج کل پاکستان میں ان کے لیے کوئی قابل عزت روزگار کا موقع نہیں ہے. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر بینی حسن صاحب آپ کا. اور سامعین، اب ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب، اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور خاص طور پر کراچی میں کل ہونے والے جو واقعات ہیں پی ٹی آئی اور پی 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 کے درمیان، اس کے حوالے سے پاکستان کے سیاست پر بات کریں گے. ڈاکٹر توصیف احمد صاحب اور مقتدیٰ منصور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8009 0800-777-8009.
ویلکم بیک. مقتدیٰ منصور صاحب، یہ فرمائیے کہ کل جو کراچی میں صورتحال بنی حکیم محمد سعید گراؤنڈ پر جلسے کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو جھگڑا ہوا، گولیاں بھی چلیں، لوگوں کے کپڑے بھی پھٹے، گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی، کیا کراچی ایک بار پھر سیاست کا اکھاڑا بنایا جا رہا ہے
اور اس کا جعفر صاحب جی
اور اس کا امن برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟
جی شکریہ جعفر صاحب، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک طویل عرصے تک ایم کیو ایم کا ہوسٹ تھا اور ایم کیو ایم کے وہ خاص شہری علاقے ایم کیو ایم کے براہ راست کنٹرول میں تھے اور دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی۔ ایک آدھ نشست جو ہے وہ درمیان کی جہاں پر کہ مکس آبادی تھی وہ مختلف جماعتیں لے جاتی تھی، کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی جیسے لاسٹ ٹائم ڈیفینس کی سیٹ، یا کبھی کوئی اور جماعت، لیکن جنرلی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ خاص شہری علاقے یا دوسرے الفاظ میں اردو اسپیکنگ علاقوں پر ایم کیو ایم کا جو ہے وہ کنٹرول تھا اور یہ غالباً 30 سال کا پیریڈ رہا۔ لیکن اب جب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور آپریشن کے بعد ان کے لیڈر کو آؤٹ کر دیا گیا اور ان کے بعد حال کی اور پابندیاں لگ گئیں تقریر تحریر وغیرہ پر، اور تو ٹوٹ پھوٹ ہوئی پارٹی کے اندر، اب اس کے اندر صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب ہر جماعت چاہ رہی ہے کہ وہ جگہ جو اسپیس بلڈ ہوئی ہے اس کو کیپچر کرے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکے۔ اور یہ لڑائی، یہ دنگا اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ کراچی اس کے قبضے میں آ جائے، اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو مل جائے، اور پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ یہاں پر اپنا اثر و رسوخ بنا لے۔ تو یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں یہ کراچی کو، وہ جو ایک محاورہ ہے اردو کا کہ غریب کی بیوہ سب کی بھابھی والا معاملہ، یہ اس پورے صورتحال کا منظرکشی کر رہا ہے۔ اور یہ لڑائی ابھی مزید تیز ہو سکتی ہے، اس میں شدت آ سکتی ہے، مختلف دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب فیصلہ تو کراچی کے عوام ہی کریں گے کہ وہ اس کو اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں، اور جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے ماضی سے کٹے نہیں ہیں۔
اچھا ڈاکٹر توصیف، یہ فرمائیے کہ کل کی بھی ہم گفتگو کر رہے تھے مقتدہ منصور صاحب سے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایم کیو ایم جس طرح سے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر پی ایس پی ہے، تو اس وقت جو کراچی میں جو ایک جو وہاں کا ہارڈ کور مہاجر یا اردو اسپیکنگ ووٹر ہے، اس کی وفاداریاں کیا تبدیل ہو رہی ہیں؟ کیا وہ اپنے رول کو تبدیل کر رہا ہے؟ کیا صورتحال بن رہی ہے اس وقت؟
دیکھیے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایسے شواہد نہیں ملتے کہ اردو بولنے والوں کے انتخابی رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ آخری الیکشن جو ہوا تھا عزیز آباد میں، اس میں ایم سی ایم کے نامنی کامیاب ہوئے تھے، تحریک انصاف والوں نے بہت زور شور سے الیکشن لڑا تھا 2 سال پہلے، مگر اور اب تک جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے اردو بولنے والے بہت زیادہ مایوس ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے بیشتر علاقوں میں پورے ہفتے پانی نہیں آتا، بلکہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں مہینوں تک سے پانی نہیں آ رہا۔ یہی صورتحال دوسری شہری سہولتوں کی ہے، یہی صورتحال ملازمتوں کی ہے، تو ان کا تو رجحان پیپلز پارٹی کی طرف کسی صورت میں نہیں ہے، وہ جائیں گے تو ایم کیو ایم کی طرف جائیں گے۔ اگر ایم کیو ایم نے متحدہ ہو کے الیکشن لڑا تو پھر تو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا ان کے بیہیویئر میں، مگر اگر ایم کیو ایم بکھری رہی تو پھر ووٹ تقسیم ہوں گے۔ وہ تقسیم کیا ہوگی یہ اس کے بارے میں حتمی رائے اس وقت دی جا سکتی ہے جب انتخابی معاملات آخری مرحلے میں ہوں گے، مگر یہ ضرور ہوگا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں بڑھیں گی، تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھیں گی، مسلم لیگ نون کی سیٹیں بھی بڑھ سکتی ہیں، ایم ایم اے بھی ایک نئی شکل میں آ سکتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے بھی چانسز ہیں، مگر یہ سارے چانسز جو ہوں گے یہ ان علاقوں میں ہوں گے جہاں ملی جلی آبادی ہے، یعنی اردو بولنے کے علاوہ دوسری آبادیاں بھی جو ہے، تو وہاں پہ ضرور یہ ان نشستوں پہ ان جماعتوں کی حیثیت بڑھ سکے گی۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چانس ہے ملیر کی سیٹ لینے کا، کیماری کی سیٹ لینے کے امکانات خاصے ہیں، باقی خالص مہاجر علاقوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ اورنگی اور اورنگی علاقوں کے اندر تو ان جماعتوں کے لیے ابھی تک تو کوئی امکانات نظر نہیں۔
اچھا پی ایس پی کا رول کیا ہوگا اس میں؟
پی ایس پی کا رول کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک نمائشی پارٹی ہے جس کی جو اب تک اردو بولنے والوں کو متوجہ نہیں کر سکی، تو بظاہر تو پی ایس پی کا کوئی ایسا رول نہیں ہے.
صحیح.
آئندہ کیا صورتحال بنتی ہے اسی وقت کہا جائے.
اچھا مقتدہ منصور صاحب بتائیے کہ پاکستان کی سیاست میں کراچی کا ہمیشہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی سے جو لوگ جیتتے ہیں ان کا ایک خاصا اثر رسوخ ہوتا ہے ملک کی سیاست میں. اس دفعہ جب وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی آبادی اب منقسم سی نظر آتی ہے, کیا آپ اس رول کو برقرار دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا رول جو ہے بحیثیت سب سے بڑے شہر کے پاکستان کے تبدیل ہو رہا ہے؟
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی حیثیت سے اس کا رول تو بہت پہلے ضیاء الحق کے دور میں ہی تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا, اور جو مرکز تھا سیاست کا جو کراچی ہوا کرتا تھا 60 کے اشرے میں 70 کے اشرے میں وہ لاہور کی طرف شفٹ ہو رہا تھا, اور تمام لیڈرشپ کا معاملہ اور تمام چیزیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈیسائسو جو فورس کہنا چاہیے پولیٹکس کے اندر ہے وہ میاں نواز شریف کی نون لیگ بنتی جا رہی ہے, جو چیلنج بھی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, جو دیگر اداروں کو چیلنج کر رہی ہے, اور وہ سینٹرل پنجاب کی ایک ایسی قوت کے طور پر سامنے آئی ہے. لہذا اس کے اندر وہ صورتحال لگتی ہے کہ کراچی گو کے بڑا شہر ہے, سب سے بڑا شہر ہے ملک کا, لیکن اس کی سیاست اس کے مقابلے میں گہنا گئی, اور غالباً ہمارے جو منصوبہ ساز ادارے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی پر کسی ایک جماعت کی جو ہے وہ بالا دستی قائم نہ رہنے پائے, بلکہ اس کے اندر مینڈیٹ تقسیم ہو. اور جیسا توصیف صاحب نے بھی کہا کہ بعض علاقے جو اطراف کے ہیں جہاں پر کی آبادی مکس ہے, ان میں جو صورتحال اس طرح سے ہوگی کہ کچھ سیٹ جو ہے جو ایم پی ایم نکال لیتی تھی وہ شاید نہ رہ پائے, لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے, اورنگی ٹاؤن ہے, کورنگی ہے, یہ تمام علاقے بہرحال یہ نہیں لگتا کہ وہ ایم پی ایم سے نکل چکے ہیں.
ڈاکٹر توصیف ایک آخری بات یہ اور مجھے بتائیے کہ جو پیپلز پارٹی کا رول ہے اندرون سندھ, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں کیا وہ کوئی ڈینٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں؟
اب تک جو صورتحال ہے اس میں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ کوئی سیریس قسم کا چیلنج ہے, یا جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یہ کوئی بہت بڑا مطلب ان کے لیے اب تک تو اس بات کا بھی امکان نہیں کہ کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت سکے, مگر یہ کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کا کردار, ایجنسی اس کا کردار, یہ سب پاکستان میں ہمیشہ اہم رہے. تو جب انتخابی مارکا شروع ہوگا تو اس وقت کس طرح کی صورتحال بنتی ہے یہ اس وقت کہا جا سکے گا. مگر ایک بات بڑی واضح ہے, کراچی کا مرکزی کردار تو نہیں رہا مگر حکومتوں کو کمزور کرنے بنانے میں کراچی کا کردار رہے گا, اور اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ یہاں کا ووٹ تقسیم ہو, اور جو جماعتیں خاص طور پہ ایم کے ایم کے مختلف دھڑے اگر سیٹیں لے لیں تو وہ ان کی ہدایت پہ کام کریں, اور اس کا اظہار ہمیں سینٹ کے الیکشن میں نظر آتا ہے جب ایم کے ایم کے لوگوں نے کمٹمنٹ تو کیا ان کی قیادت نے مسلم لیگ سے, مگر ووٹ دیا اس آزاد امیدوار کو جس نے بہت قریب میں ہی اپنی وابستگی کو تبدیل کیا.
مقتدہ منصور صاحب, الطاف حسین صاحب کا اب کتنا انفلوئنس رہ گیا ہے کراچی کے اوپر؟
دیکھیے سیاسی طور پر جو الیکشنیئرنگ کی جو پالیٹکس ہے اس میں تو وہ انفلوئنشیل ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو موقع مل سکے گا, کیا ریاست انہیں اجازت دے گی کہ وہ اور ان کے نمائندے نامزد کردہ الیکشن میں حصہ لے سکے, یہ ایک سوال ہے. لیکن اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو میرا خیال یہ کہ سارے دھڑے جتنے بھی ہیں یہ سب نفی ہو جائیں گے, اور وہی انہی کے نمائندے کامیاب ہوں گے, کیونکہ بہرحال لوگوں کے نظر میں یہ ہے کہ وہی ایک مطلب نمائندگی کرتے ہیں, وہی ایک لیڈر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو چونکہ نہ تو عدالت کی طرف سے موقع مل رہا ہے, ان کے خلاف اتنے مقدمات ہیں, اور نہ ہی مجھے اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو اجازت دے گی الیکشن میں حصہ لینے کا ان کے نمائندوں کو, تو ایسی صورت حال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پالیٹکس کو, اس پورے شہر کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس میں وہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, جناب مقتدہ منصور صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کے دورے پر ہے, اور یہ ایک ایسی صورتحال کے درمیانی دورہ ہو رہا ہے جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کا جو حجم ہے وہ گھٹ گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرے ممالک لے رہے ہیں پاکستان کی جگہ. ہم نے اس سلسلے میں اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی ہے جناب محمد زبیر موتی والا صاحب سے, جو کہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے سربراہ ہیں، ان سے جو ہم نے اس وفد کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، یہ ڈیلیگیشن واقعی ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے جو کاملہ صدیقی جو ہیں ڈپٹی منسٹر فار کامرس اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور ایگریکلچر ڈپٹی منسٹر فار ایگریکلچر کے ساتھ ہیں۔ اب جو ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں بیکاز آف دا ٹریڈ ڈیفیسٹ فیسڈ بائی پاکستان، ہم نے آر ڈی امپوز کی ہے ہماری امپورٹس کے اوپر، گلوبلی امپوز کی تھی۔ ابھی یہ افغانستان کے اوپر بھی یہ آر ڈی کا اطلاق ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے جو سب سے خاص طور پر جو پیریشبل آئٹمز ہیں جس میں ویجیٹیبل اور فروٹس ہیں، وہ پاکستان آنے میں کیا بڑی پرابلمس کھڑی ہو گئی تھیں، جس کے اندر آر ڈی کا اطلاق ہونے سے وہ یہاں ان کے جو افورڈیبلٹی ہے پاکستان میں وہ کم ہونے لگی تھی، تو اس کے لیے وہ خاص طور پر یہاں ہیں۔ دوسرا مسئلہ پلانٹ اینڈ کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں وہ جو سہولتیں ہیں ٹیسٹنگ کی وہ مہیا نہیں ہیں، تو اس کو تھوڑا سا، جب اتنے سال نہیں تھا تو تھوڑا سا اس کو آگے کیا جائے اور ہم اپنے یہاں سہولتیں بھی پیدا کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیں کے طریقۂ کار بتائیں تو ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ مطلب کوپریشن کی بات کر رہے ہیں ہم سے، وہ مدد مانگنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں بارڈر کے حوالے سے، ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، فسکل ریفارمس کے حوالے سے اور کسٹم ڈیوٹیز کے حوالے سے، ان ساروں کے مذاکرات ہم نے کل بڑے سیر حاصل گفتگو۔
جی، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس وفد کے اس دورے سے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے افغانستان کے ساتھ تجارت میں، اس کو کوئی بہتری ملے گی، کوئی بہتر صورتحال بنے گی اور اس دورے کی کیا اہمیت ہے، تو انہوں نے کہا،
دیکھیں سب سے بڑی بات جو اس دورے کی جو میں سمجھتا ہوں جو ہم کو پازیٹیولی دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایپٹیکا کی جوائنٹ اکنامک کمیشن کی کوئی میٹنگ 2014 کی اینڈ کے بعد نہیں ہوئی، تو یہ تو جو یہ آئس بریک ہوئی ہے ہمارے چیف آف آرمی صاحب کے جانے سے، پھر پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے، وہاں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ آر ڈی جو ہے اس کو ہم وڈرا کر رہے ہیں افغانستان سے، ان تمام چیزوں کو لے کر جب یہ ڈیلیگیشن ہائی پاورڈ یہاں آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ برف پگھلی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو آگے بہت سارے ہمارے معاملات ہیں جو ہماری اور ٹرانزٹ کے حوالے سے ہمارے بھی جو تحفظات ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں بھائی چارے کے ماحول میں، بالکل ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ماحول میں بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انشاءاللہ تعالی پازیٹیو اثر آئے گا، اور آج جو پاکستان کے بائیلیٹرل ٹریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران ہیز سرپاسڈ پاکستان، یہ ایک بڑی نیوز ہے کہ ان کا جو ٹریڈنگ پارٹنر 19% ایران ہو گیا اور پاکستان از گون ٹو سیکنڈ نمبر 18%، تھرڈ از انڈیا، فرام نو ویئر دے ہیو کم ان، تو ہم جو ہے نا اس کو واپس اپنی پرانی جگہ پر نمبر ون ٹریڈنگ پارٹنر افغانستان کا یہ بھی چاہ رہے ہیں، افغانیز بھی چاہ رہے ہیں اور ہم بھی چاہ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت آ جائے گا ان شاء اللہ۔
یہ تھے جناب محمد زبیر موتی والا صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے افغانستان کے وفد کے حوالے سے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہم گفتگو کریں گے، ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، لیکن ہم پہلے ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے۔
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں،
پیر سے جمعے کی شام 7:30
صرف آج نیوز پر۔
ویلکم بیک ڈاکٹر فاروق حسنات، تو ایک خبر آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ تعلیم کے لیے پاکستان سے چین جانے والوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 5,000 کے قریب ہوا کرتے تھے، اب 22,000 اسٹوڈنٹس وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک حدیث ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث اب کوئی 1400 سال کے بعد صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ کیا اسباب ہیں کہ پاکستان سے لوگ بجائے پہلے مغرب آیا کرتے تھے، اب مغرب کے بجائے وہ چین کا رخ کر رہے ہیں، کوئی خصوصی وجوہات ہیں اس کی؟
جی، اس کی 2-3 وجہ ہے۔ پہلے تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سے پاکستانی ہر شعبے میں وہ چین جا رہے ہیں، اور HSC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ان کی وہ اسکالرشپس پہ جا رہے ہیں اور ان کو بلکہ انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ وہ چین جائیں. اب چین اس لیے بھی ممکن ہو گیا کہ چین نے خود بھی جب اپنے ادارے انہوں نے ان میں ترقی کی تقریباً تمام اداروں میں ہی, تو انہوں نے اپنا جو یونیورسٹی سسٹم ہے اور اعلیٰ تعلیم کا جو مقام ہے اس کو بھی انہوں نے وہ انگریزی جو میڈیم ہے اس میں کر دیا ہوا ہے. یہ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے کوئی چینی, چونکہ چینی بڑی مشکل زبان ہے, اس پہ عبور حاصل کرنا تعلیم کے لیے وہ کافی اس میں سال لگ سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے انگریزی کا وہ کیا ہے. اور وہاں پہ ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور بلکہ جو ٹیچرس ہیں ان کو بھی HSC کی اسکالرشپ ملتی ہے, تمام شعبوں میں جا رہے ہیں, یعنی سوشل سائنسز میں بھی جا رہے ہیں, پیور سائنسز میں بھی جا رہے ہیں, انجینئرنگ میں, میڈیسن میں, ہر جگہ وہ جا رہے ہیں. ایک تو وہ وجہ ہے کہ چین کا خود بھی ڈیولپ کرنا اور ایسے مواقع فراہم کرنا جس سے پاکستانی فائدہ اٹھا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے, ایک تو بہرحال اخراج, ایک تو اگر ہم پیورلی فائنینشیل بات کریں تو وہ بھی ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو تناسب ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے, تو اگر یہاں سے کوئی فائنینس کرتا ہے تو اس لیے بھی مشکل ہے, حکومت بھی اگر اسکالرشپ دے تو ان کو بھی کافی مہنگا پڑ جاتا ہے. دوسری بات ہے وہاں کا ماحول, جیسے میں نے پہلے کہا, تو وہاں امریکہ جانے سے اب لوگ ہچکچاتے ہیں. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ جب ہم سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جائیں, تو جب ان کو کہتے ہیں جی پہلی چوائس امریکہ ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے, کسی اور ملک کی بات کیجئے. تو چین تو بہت جا رہے ہیں, آسٹریلیا بھی بہت جا رہے ہیں, ملیشیا جا رہے ہیں, ترکی جا رہے ہیں, تو یہ ایک رجحان اس طرف چل پڑا ہے. لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بالکل ترجیح دے رہی ہے کہ چین کی طرف زیادہ سے زیادہ جایا جائے, اور چین والے بھی پاکستان کو کافی
پریفر کر رہے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو ایک بات تو اور بہت لاجیکل سی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چین جس طرح سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سی پیک کو آ رہا ہے, اس کے بعد دو یعنی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت ساری چیزیں اب جو ویب سائٹ پہ ڈالی جاتی ہیں وہ چینی زبان میں ڈالی جاتی ہیں, تو چین کا جو انویسٹمنٹ ہے کیا وہ لوگوں کو اس بات پر مائل کر رہا ہے کہ وہ یہ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک فیوچر ہے ان کا اب چین کے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے وہاں جا کر وہاں کے ماحول سے آشنا ہو کر رہا جائے.
یہ بھی ایک بالکل یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ سی پیک کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر چین نے یا انویسٹمنٹس کی ہیں بلکہ شروع کر دی ہیں, یا وہ پاکستان کو لونز دے رہا ہے, لانگ ٹرم لونز دے رہا ہے, جو تقریباً تمام شعبے اس میں آ جاتے ہیں. اور چونکہ امریکہ نے بھی اپنے آپ کو ذرا پیچھے کر لیا ہے بین الاقوامی معاملات میں جس قسم کی پالیسیز آ رہی ہیں, تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, تاجر بھی سمجھ رہے ہیں, عام لوگ بھی سمجھ رہے ہیں, جو ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ ہی ہمیں اب کافی سال تک چلنا پڑے گا. اور جب ان کی انویسٹمنٹس آئیں گی, جیسا مشینری میں ہے, ڈیفینس میں بہت زیادہ کوآپریشن ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, پورٹ کی بلڈنگ میں ہو رہی ہے, تقریباً آپ سمجھ لیجیے تمام شعبوں میں چائنیز کا یہاں پہ بہت ہو گیا. پہلے تو ہمیں ایک چینی نظر نہیں آتا تھا, اب ہم پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 5-6-7-8 کے گروپ آپ کو چینیوں کے ملتے ہیں ہر وقت ہی, ہر روز ہی, تو ان کی پریزنس بھی ہمیں فزیکل نظر آ رہی ہے. تو لیکن جو پریکٹیکل سائڈ ہے جو انویسٹمنٹ کا اور ان کے ڈیولپمنٹ کا, ہر جگہ ہیں وہ اب پاکستان میں, تو اس لیے وہ بھی ایک وجہ آپ نے جیسے کہا بالکل یہ وجہ ہے کہ وہاں چین کے جو معاملات ہیں جس طرح سے وہ اپنی ترقی کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک جلدی سے بات کروں گا کہ اس میں پاکستان میں یہ بھی ایک سوچ بہت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایفیشنسی دکھانی ہوگی, کیونکہ یہ ایڈ نہیں ہے جسے امریکہ دیا کرتا تھا 1950 کی دہائی میں 60 کی, یہ سالڈ انویسٹمنٹس ہیں اور یہ لونز ہیں, لونز کو واپس کرنے ہیں, انویسٹمنٹس کا بھی کوئی جب تک فائدہ نہیں دکھائیں گے تو پاکستان لوز کرے گا. اور ورک ایتھکس بھی پاکستان کو اپنے جو ہیں وہ کافی اسی معیار پہ لانے ہوں گے جو چین کا معیار ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری جو ترقی کا منصوبہ ہے, جو سارے معاملات ہیں وہ صحیح طرح نہیں چل سکیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ نالج کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اپنے جو پوری تربیت ہے یا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کیا جائے اور اس کا معیار بھی بہت اونچا کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ چلا جا سکے چین کے ساتھ.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, چاہے وہ چینی زبان میں دی جا رہی ہو چاہے انگریزی زبان میں, جو بین الاقوامی معیار ہیں تعلیم کے یا ڈگریز کے, ان کے اوپر پورا اترتی اور وہاں سے علم حاصل کرنے والے لوگ, تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بین الاقوامی سطح پر مسابقت کے پوزیشن میں ہوں گے؟
جی جیسے صاحب, اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیسک جو تعلیم ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنے گیا ہے یا ایون میڈیسن میں لینے گئے ہیں, بیسک تعلیم تو ٹھیک ہے آپ نے لے لی, لیکن اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی. وہاں پہ جو انڈیویجول ہے, خاص طور پہ ہمارے اگر ایجوکیشن کے شعبے میں دیکھیں, پھر آپ کو پبلش کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو ہر طرح کی چیزیں پبلش کرنی پڑتی ہیں اور ہر ملک میں کرنی پڑتی ہیں. تو وہاں چاہے آپ نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہو, آپ نے آکسفورڈ سے کی ہو, آپ نے کیمبرج, ہمارے پاس بہت ہی ایسی مثالیں ہیں, جب وہ ریسرچ اپنی چھوڑ دیں اور پبلش نہ کریں, تو ہم نے دیکھا ہے ایون آکسفورڈ کے پی ایچ ڈیز جو ہیں یا وہاں کے پڑھے ہوئے, وہ بھی بالکل ایرریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اور چین سے پڑھے ہوئے اگر وہ اسی تعلیم کو آگے ریفائن کرتے ہیں اور آگے اس کو امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو اور محنت کرتے ہیں اور کتابیں پر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے چین سے پڑھنے کا کہ آپ نے امریکہ کی کتابیں یا برطانیہ کی پڑھنی چھوڑ دیں, بالکل نہیں, چونکہ نالج تو ہر طرح پھیلی ہوئی ہے, چونکہ ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہے پاکستان کو کہ انگریزی ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اس لیے کہ ہم کلونیل ہمارا وہ ایک ہیریٹیج رہا ہے, تو اس لیے ہمارے لیے تو زیادہ آسانی ہے کہ ہم امریکہ کی پبلش کی کتابیں اور برطانیہ کی اور آسٹریلیا اور کینیڈا کی پڑھیں. تو اس لیے اگر وہ ہم پروسیس ختم کر دیں, تو چاہے ہم چین سے پڑھے ہیں تو چاہے کہیں سے پڑھے ہیں, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم میرا اپنا مشاہدہ ہے, اپنے جو اپنے اسٹوڈنٹس آتے جاتے ہیں یا ہمارے کولیگس بھی ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی اپنی ہمت کے اوپر بھی اور آپ کی اپنی ایفرٹس جو ہیں کہ آپ اس کو وائڈر ایک اینگل دیں اور دوسرا بھی لٹریچر پڑھیں جو آپ چین سے چاہے بیسک چیز پڑھ کے آئے ہیں, تو وہ میرا حال ہے بہت ریلیونٹ ہو جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا اس وقت تو جناب رانا اطہر جاوید صاحب نے, پاکستان ہاؤس سے ان کا تعلق ہے, اس کے سربراہ ہیں. اب ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر. رانا اطہر جاوید صاحب, یہ فرمائیے کہ لبنان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو اب تک کی رپورٹیں, اس کے مطابق جو حزب اللہ ہے جس کو امریکہ نے ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے, لیکن جو پرو ایران ہے اس نے میجورٹی حاصل کرنے کی یا زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی نوید سنائی ہے دنیا کو, اور ظاہر ہے کہ وہ نہ تو اسرائیل کے لیے قابل قبول ہے نہ امریکہ کے لیے. کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو حزب اللہ کی کامیابی ہے یا زیادہ سیٹوں کا حصول ہے, وہ مڈل ایسٹ کی جو موجودہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگی؟
یہ دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں. اس کے ایک تو ڈومیسٹکلی, پہلے تو جو ریجنلی ہے مڈل ایسٹ, اس میں تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آفٹر آل یہ اگر وہ الیکشن کے ذریعے ہمیشہ سے حزب اللہ آتی ہے, ان کا ایک ایجوکیشن, ویلفیئر اور بہت سارے کام ہیں. ایک تو ان کا یہ اسپیکٹ ہے جو کہ ان کی ایک جو ایک ان کا آرمڈ جو ایز اے موومنٹ کے طور پہ ایک ان کا ہے ایک چہرہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں میں وہاں بنیادی طور پر جو سہولتیں ہوتی ہیں ویلفیئر کے کاموں میں بہت آگے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیے ہیں, اس وجہ سے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ تو ہے کہ ریجنلی میرے ذاتی خیال میں کسی بھی حکومت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر اثر انداز ہوگا بھی, تو وہ اثر انداز ہوگا پازیٹیولی پولیٹیکلی آن ایران اور شام کے اوپر. اب آ جائیے کہ اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ تو بالکل سمپل ہے, اگر اسے قبول ہو یا نہ ہو, امریکہ کو قبول ہو یا نہ ہو, یہ آفٹر آل لیبنیز جو لوگ ہیں انہوں نے ووٹ کے ذریعے حزب اللہ کو لائے ہیں. یعنی کہ وہ کوئی ویسی تنظیم نہیں ہے کہ جس کی روٹس نہیں ہے یا جس کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, ان کی اپنی ایک کاز ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. اس میں وہ اسرائیل کے ظاہر ہے اینٹا اسرائیل ہیں, اینٹی امریکہ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سامراجیت ہے یہ, اور ان کے خلاف ان کی جد و جہد ہے. مگر ایٹ ٹائمز آپ کو ہمیں یہ بھی جاننے کے لیے ظاہر ضروری ہوگا, ہمیں بھی سامعین کو بھی, کہ ایک ملک یا دو تین ملک مل کر بھی ان کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے, کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں. یعنی کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے اندر یہ ہے کہ وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے لیے بہتری کا کام کر رہے ہیں, ڈیموکریٹیکلی سوچتے ہیں.
صحیح.
یہ کوئی بائی فورس تو ووٹ لے نہیں رہے وہ, تو اسرائیل کے پاس اور یو ایس کے پاس کوئی ایس سچ کوئی مینڈیٹ یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہے, منطق نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ آپ کو نہیں آنے دیں گے. ہاں یہ ہے کہ جو ایک تھریٹ پرسپشن ہے اس میں کوئی وہ انٹینسیفائی ہو سکتی ہے, اور اسرائیل ہو سکتا ہے, یہ مجھے گاڈ فاربیڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں مستقبل میں قریب میں کہ جس سے وہ ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے لبنان.
اچھا جی, اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات جو سعد الحریری صاحب ہیں پرو سعودی پرو ویسٹ, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے سیٹیں لوز کی ہیں بلکہ کرسچنس نے وہاں پر گین کی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے لیے کوئی سیٹ بیک ہے؟
بہت بڑا سیٹ بیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور زاویہ بھی ہے کہ جو حریری صاحب ہیں یہ ان کو طلب کیا گیا تھا سعودی عرب میں, ہم سب کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے
جی.
اور پھر انہوں نے وہاں پہ استعفیٰ بھی دیا تھا, پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ ان سے زبردستی دلوایا گیا, پھر لبنان کے صدر نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا جب تک اپنے ملک میں آپ واپس نہیں آئیں گے, اور بعد میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ ان کو وہاں پہ ہوسٹیج بھی بنایا گیا تھا کچھ دیر کے لیے سعودی, چونکہ وہ ڈوئل سٹیزن ہے, وہ سعودی عرب کے بھی شہری ہیں. تو اور لیکن جب حریری صاحب واپس آئے تو وہ انہوں نے اپنا جو عہدہ تھا وزیر اعظم کا وہ سنبھال لیا, جو کہ سعودی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اگر لبنان کی سچویشن دیکھیں, میں اتفاق کرتا ہوں جو پہلے کہا گیا, دیکھیے حزب اللہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرا یا زمین سے تو نہیں نکلا, یہ ان کے معاشرے کا وہ حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے. اس لیے اہم حصہ ہے کہ 80 کی دہائی میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا لبنان کے اوپر, اور اس کے بعد بھی جو کیا تھا, اگر وہ اس حملے کو کسی نے روکا تھا اور اسرائیل کو وہاں پہ سیٹ بیک ہوا تھا, عرب ممالک تو ان کو سیٹ بیک نہیں دے سکے, لیکن حزب اللہ نے ان کو کافی وہاں پہ روکا, اور وہ اسرائیلی کو ان کو باہر نکلنا پڑا کیونکہ گوریلا وارفیئر وہاں پہ شروع ہو گئی تھی حزب اللہ کی وجہ سے. وہ اگر اب ایک اور بات بھی ہے, ایک اور دیکھیے وہاں پہ جو لبنان میں عیسائی ان کے آئین کے مطابق صدر عیسائی ہونا چاہیے, وزیر اعظم جو ہے وہ سنی ہونا چاہیے لبنیز, اور جو اسپیکر ہے اسمبلی کا وہ
شیعہ ہونا چاہیے.
اب عیسائی جو ان کا جس کو جو صدر ہے وہ حزب اللہ کے ایلائز ہیں, وہ ان کے یہ نہیں کہ حزب اللہ اکیلا ہی انہوں نے وہ چلا رہے ہیں اپنے معاملات جو ہیں, وہ انہوں نے کوالیشن بنائی, انہیں میچور لوگ ہیں, پولیٹیکل ریئلسٹ بھی ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ آ جائیں گے تو اسرائیل کے ساتھ وہ لڑائی شروع کر دیں گے کچھ, انہوں نے پرزنرز کے سویپ بھی کیے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ, بات چیت بھی ایک طرح سے کی ہوئی ہے, تو اس لیے ان کا اپنے ڈائنامکس ہیں, لبنان کے اپنے ڈائنامکس ہیں. میں اس لیے جو پہلے بھی کہا گیا کہ ان کا جو سب سے بڑا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے حزب اللہ کا کہ وہ لوگوں میں رہتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے جو فلاح بہبود کے کام ہیں اسپتال بنانا, ڈسپنسری, اسکول, تعلیم کا خیال رکھنا, روزگار دینا, حزب اللہ اس میں ایک سوشل بھی وہ بہت سارے انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں. اور دوسرا لبنانی سمجھتے ہیں کہ اگر لبنان کی حفاظت ہو سکتی ہے, اس کی سوورینٹی کو بچایا جا سکتا ہے, تو وہ لبنان کی فوج کے ساتھ جب حزب اللہ ملے اپنی قوت کو تو تبھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیے ابھی حال ہی میں جب داعش نے کوشش کی تھی لبنان میں آنے کی تو وہاں پہ خاصی جھڑپیں ہوئی تھیں, اور اس میں حزب اللہ اور جو لبنان کی فوج ہے وہ مل کر لڑے تھے, مل کر انہوں نے داعش کو شکست دی تھی اور لبنان میں نہیں آ سکی تھی داعش. تو اس لیے ایک ان کا ڈائنامکس ہے, کسی اور ملک کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے جو اپنے ان پہ اعتراض کرے اور کسی گروپ پہ کرے. حزب اللہ لبنیز ہیں, لبنان کے رہنے والے ہیں, اس مٹی کے ہیں, انہی کے لوگ ہیں, وہیں پہ وہ رہتے ہیں. تو اس لیے ان کا آج اگر وہ جیتتے ہیں ان الیکشنز میں تو اس سے پہلے وہ نہیں جیت سکے تھے, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے چمبے کی,
لبنانیوں کا فیصلہ تھا. اچھا رانا تھا جاوید صاحب, تھوڑا سا دوسری موضوع کی طرف جاتے ہیں. آج جو اب سے چند گھنٹے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے ویسٹ کا یعنی یوروپ اور امریکہ کا, اس کے بارے میں اعلان کرنے والے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت عرصے سے اس معاہدے کے مخالف ہیں اور چاہتے ہیں کہ یا تو اسے ترمیم کی جائے یا امریکہ اس سے الگ ہو جائے. فیصلہ وہ جو بھی کرتے ہیں, جو بھی اناؤنسمنٹ آتا ہے, قطع نظر اس کے ہر دو صورتوں میں, اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو, اور اگر الگ نہیں ہوتے تو کیا صورتحال بنے گا, اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا افیکٹس ہوں گے؟
یہ آپ نے ایران کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں
جی.
ایران پہ
جی
دیکھیں جی, ایران پہ تو نقصان تو ہوگا امریکہ کا, اس کی وجہ جو نیگوسیشن کا جو پروسیس تھا وہ بڑا ٹی ڈی ایس تھا, بڑا ایک لانگ تھا, اور اس میں جو ڈپلومیٹک اور جو پولیٹیکل اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایک کمبینیشن تھا, اسپیشلی اٹلانٹک کے اس پار اور ای یو اور یہ ساروں نے مل کے کیا ہے, تو یہ سارے سی بی ایمز کے بعد ہوا تھا. اب اگر آپ اس کو ریورٹ کرتے ہیں یا اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی آپ نے سی بی ایم ایک قسم کے سی بی ایم کی جو بھی آپ کی ایفرٹس ہوئی تھی چار پانچ سال کی وہ پہلے ختم ہوگی. معاہدے ٹوٹنا کا ٹوٹنا جو ہے یا معاہدے ختم ہونا یا نہ رینیو ہونا یہ ایک صرف ایلیمنٹ ہے, مین ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو اتنا کام ہوا تھا پیچھے کلٹیویشن کا, جو ایک اندر پورا ایک سسٹم کے اندر ایران کے پورے جو آپ دیکھیں کہ جو کلرجی میں بھی اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی گارڈین کاؤنسل شورا نگہبان میں بھی شورا خبرگان میں بھی گارڈین کاؤنسل اور کاؤنسل آف ایکسپرٹس دونوں میں یہ ساری باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت اپروو ہوئی تھی چیزیں
جی.
اور پھر رہبر نے سپریم لیڈر نے کی تھی, لیکن چونکہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ون ونڈو شاپنگ ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے, تو وہ نقصان میرے خیال میں مغرب کا زیادہ ہوگا, ایران کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ایران نے اس سے پہلے مسلسل تمام سینکشن وغیرہ برداشت کی ہیں, اور اب اگر وہ ایران اوپن اپ ہوا ہے تو یہ اس کا نقصان میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ یورپ میں اور یو ایس اے میں بھی ڈسینٹ کریٹ ہو چکی ہے پہلے
جی.
اور یہ اور فردر اس
بڑھ جائے گی
بائٹ ہونے کا خطرہ ہے.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے نکل جاتا ہے تو یورپ کنٹینیو کرے گا, اور اگر کنٹینیو کرے گا تو کیا امریکہ اور یورپ کے درمیان خلیج بڑھے گی؟
جی اس میں دیکھیے یہ دو تین اس میں اس کے پہلو ہیں اور اس کے حصے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ یورپ میں سے ہماری مراد ہے کہ اس میں جرمنی ہے, برٹن ہے اور فرانس ہے
جی.
جو کہ پرو اتحادی بھی ہیں امریکہ کے, اس میں یورپین یونین بھی شامل ہے, اور اس میں پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ روس اور چین بھی اس میں شامل ہیں. معاہدہ سے اگر صدر ٹرمپ نکلتے ہیں تو اس میں روس اور چین تو کبھی نہیں نکلیں گے, بلکہ وہ تو اس کی مخالفت کریں گے. ایک تو دراڑ یہاں پہ پڑ گئی, اس کے بعد جو ان کے اپنے یورپینز ہیں وہ کس حد تک صدر ٹرمپ کی اس جو پالیسی ہے اس کو تو کرتے ہیں نہیں کرتے, وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی آپس میں بھی ڈبیٹ ہوگی, اور ان کے اندر ملکوں کے اندر بھی ڈبیٹ ہوگی. اس لیے کہ بار بار جو یورپینز کہہ چکے ہیں, کیونکہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ مل کر اور چین اور روس کے ساتھ, کہ یہ اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا, اور بڑی اس پہ محنت ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے یہ معاہدہ ہوا تھا. اب معاہدہ کا دیکھیے, صرف یہ معاہدہ بذات خود نہیں تھا جوہری, اس کے ساتھ ایک ماحول بھی ایسا پیدا ہوا تھا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ایران اور امریکہ اور یورپینز کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, اور اس سلسلے میں ایران نے بوئنگ جو طیارے ہیں مسافر ان کا بہت بڑا ایک آرڈر بھی دے دیا تھا
جی جی.
جسے امریکہ کی اکانومی کو بوسٹ ملنا تھا. لیکن اگر اس قسم کی کشیدگی پیدا کی جائے گی اس معاہدے سے, تو ایک تو وہ جوہری کا جو معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے.
ڈاکٹر صاحب شارٹ کیجیے گا, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے جی.
تو اس میں پھر نقصان میرا خیال پوری دنیا کو ہوگا, کسی ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی مڈل ایسٹ میں, اور ایک کھچاؤ پیدا ہوگا جس سے ایک, اور دوسرا امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی نیچے جائے گی, کہ ایک صدر معاہدہ کرتا ہے دوسرا صدر آ کے اس کو ختم کر دیتا ہے. معاہدے تو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں, افراد کے درمیان نہیں ہوتے.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب اور جناب رانا آتھر جاوید صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے اس متوقع اعلان کے بارے میں جو اب سے چند گھنٹے کے بعد صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل. اب اپنے میزبان ہمارے باس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جابرانہ پابندیوں کا شکار ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لینا گناہ سمجھتے ہیں۔ مہاجر عوام الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولے نے شہیدوں کے لہو کا سودا کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی سے ان کی گفتگو۔
الطاف حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں ان پر پابندی اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا عدالتی حکم آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں شہری آزادیاں چھین لی جائیں اور اظہار رائے پر پابندیاں لگائی جائیں۔ لندن میں مقیم الطاف حسین اپنے سابق ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سمیت کئی مقدمات میں پاکستان میں مطلوب ہیں۔ انہوں نے 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب پر ایک جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ اس کے بعد پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا میں ان کا بیان نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ الطاف حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے 22 اگست کے نعروں کی وجہ بیان کی۔
کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال چل رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی تھی، ماورا عدالت قتل جاری تھے، نہ عدالت ہمیں انصاف دینے والی تھی، نہ کوئی حکومت انصاف دینے والی تھی، نہ کوئی آواز سننے والا تھا، جہاں بولنے کی اجازت نہیں، تحریر و تقریر کی آزادی نہیں، میں ایسے پاکستان کو کیسے زندہ باد کہہ سکتا ہوں۔
الطاف حسین نے یاد دلایا کہ انہوں نے مردہ باد کا نعرہ لگانے کے فوراً بعد معافی مانگ لی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے مائنس الطاف کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی بنیاد سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا نے رکھی تھی اور وہی پالیسی آج تک جاری ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ آج پشتو، بلوچی اور پنجابی بولنے والے سب وہی نعرے لگا رہے ہیں۔
جو پشتو بولتے ہیں، جو ہزاروال بولتے ہیں، جو پنجابی بولتے ہیں، جو بلوچی زبان بولتے ہیں، آج سب پاکستان کے خلاف اس لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اپنے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ سول لبرٹیز کو قید کر دیا جائے، تحریر و تقریر کو بلاک کر دیا جائے، آزادی اظہار کو بند کر دیا جائے۔
الطاف حسین نے انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لندن آ کر ان سے ملتے رہے اور معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ باتیں طے کی گئیں، لیکن ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔
آئی ایس آئی اور فوج کے تمام لوگ مجھ سے لندن میں آ کے ملتے رہے، میں نے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی، کچھ انہوں نے رکھی، میں نے تمام وعدے پورے کیے، لیکن وہ ملاقاتیں کر کے وعدے کر کے جو گئے تھے ان میں سے ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔
چند ماہ بعد پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم کے تمام دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، ان کی تقریر، تحریر اور تصویر پر پابندی ہے۔ ان حالات میں اپنے عوام سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے الیکشن میں حصہ لیں؟
9-0 بند ہے، تمام دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے، میری تحریر، تقریر، تصویر پر پابندی ہے۔ ان حالات میں میں اپنے عوام سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے الیکشن میں حصہ لو اور ان پی آئی بی ٹولے اور بہادر آباد کا ساتھ دو جو فوج کے آگے لیٹ گئے، شہیدوں کے لہو کا سودا کیا؟
الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ عمران فاروق کا قتل اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، اس میں مصطفیٰ کمال، پی آئی بی اور بہادر آباد کے لوگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔
آئی ایس آئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہی کمال و پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولے کے ساتھ اور پیپلز پارٹی، انہیں ملا کر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرایا، اس کا جھوٹا الزام مجھ پہ لگایا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلایا جائے، میں وہاں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔
الطاف حسین نے کہا کہ وہ تندرست ہیں اور ان کی صحت سے متعلق پھیلائی گئی افواہوں میں کوئی سچائی نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔